सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे शुमारे की सौती झलकियां रूबरू अमेरिका में मुकीम उर्दू के बुजुर्ग उस्ताद और मुतर्जिम प्रोफेसर मोहम्मद उमर मेमन से हमारी मुलाकात।
मेरे सामने कभी कोई मकसद था नहीं, मैं तो कभी बिल्कुल आज़ाद रहना चाहता था और इसीलिए मैं किसी सिवाय एक बीवी के मैं किसी और दो चीज़ों का हो कभी किसी वक्त यूँ समझिए कि मैं किसी एक चीज़ पर काने नहीं रख सकता अपने को। मेरी तबीयत में जो है वो इस किस्म का कोई चीज़ नहीं है जो मुझे किसी एक ही तरफ लगा दे। मुझे बहुत सारी चीजों से दिलचस्पी है, इसीलिए मैं स्पेशलाइजेशन से भागता हूँ दूर।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में डॉक्टर कौसर मजहरी अपनी गजलें पेश करेंगे।
वही कतरा जो कभी कुंजे तरे चश्म में था, अब जो फैला है तो सैलाब हुआ जाता है। उसकी पलकों पे जो चमका था सितारा कोई, देखते देखते महताब हुआ जाता है। वो जो शीरी दहन इस शहर में आया है मेरे, उसका बोला हुआ शहदाब हुआ जाता है।
तफीम गालिब दीवान गालिब की इब्तदाई गजलों में से दो गजलों की अंग्रेजी और उर्दू में डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी तशरीह करेंगे।
चार अशार पे मुश्तमिल ये गजल कई खूबसूरतियों की हामिल है, खासकर गालिब की वो मजमून आफरीनी और लफाजी जिस पे हम आज तबसरा करेंगे। तो गजल कुछ यूँ शुरू होती है। शब को वो मजलिस फरोज़े खलवते नामूस था, रिश्ताए हर शम्मा खारे किस्वते फानूस था।
और आखिर में एक अफसाना मलम्मा, हाजरा मसरूर के इस अफसाने को खालिद हमीद सुनाएंगे।
लड़की तकरीबन भागने लगी, इसलिए कि अब वो नौजवान से पहले गेट पास करके थर्ड क्लास का टिकट उसकी नज़र से छुपाना चाह रही थी। लेकिन जब वो गेट के करीब पहुंची तो वो नौजवान गेट से बाहर खड़ा उसे आता देख रहा था। टिकट देने के लिए लड़की का हाथ बढ़ता ही ना था। उस वक्त टिकट उसके हाथ में एक मन का बोझ था। वो एक लम्हे तक तजब्जुब की हालत में खड़ी रही, आखिर उसे टिकट देते हुए शिकस्त मान लेना पड़ी। वो मुजमहिल कदमों से बाहर निकली। उस वक्त उसकी हालत उस शख्स की सी थी जिसने अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया हो, लेकिन किनारे पर फिसल कर पानी में शराबोर हो जाए।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती तलखीस।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम की इब्तदा एक इंटरव्यू से कर रहे हैं। ये इंटरव्यू हमने कई बरस पहले किया था। हमारे रूबरू थे जनाब प्रोफेसर मोहम्मद उमर मेमन। इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, खास तौर पर फिक्शन की दुनिया में। इन्होंने कई कामयाब तराजम किए हैं, अंग्रेजी से उर्दू में और उर्दू से अंग्रेजी में। अमेरिका आए हुए निसफ सदी से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। यहाँ की कई यूनिवर्सिटियों में उर्दू ज़बान और अदब की तदरीस की है। इनकी ذاتی زندگی سے لے کر ادبی مصروفیات تک مختلف موضوعات پر ان سے بات ہوئی۔ اس گفتگو کے چند اقتباسات پروفیسر محمد عمر میمن۔
میں نے یونیورسٹی کا زمانہ جو ہے وہ تو میرا گزرا نہیں۔
جی ہاں جی،
میں نے ہائی اسکول تک پڑھا ہے صرف علی گڑھ میں، تو میں پوری طرح سے اس صورتحال کو تو گرفت میں نہیں لا سکتا. اتنا مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھار بڑے لوگ آ جایا کرتے تھے علی گڑھ. ایک دفعہ یہ ترکی کی جو ہیں بہت مشہور لکھنے والی ہوا کرتی تھیں خالدہ ادیب خانم, وہ آئی تھیں. تو وہ ایک دھندلا سا میرے ذہن میں, میں تو خیر نہیں گیا تھا, میری بہن گئی تھی اس محفل میں مجلس جو بھی ہوئی تھی ان کے اعزاز میں. تو اسی طرح اور لوگ جو ہیں وہ آتے رہتے تھے علی گڑھ. ہمارے والد بہرحال مشہور آدمی تھے. وہ ایکچولی ایمان کی بات پوچھیں تو یونیورسٹی کا کوئی کیمپس ہو سکتا ہے تو وہ علی گڑھ ہی کا تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا نہیں. اب ہمارا بھی کیمپس ہے یہاں میڈیسن میں, ہارورڈ میں بھی تھا, برکلے میں بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن وہ جس طرح پوری یوں سمجھیے کہ ایک دنیا ہے وہ اپنے اندر خود کفیل قسم کی, وہ منظر میں نے بہت کم جگہوں پر دیکھا ہے. لیکن یہاں عالم یہ تھا کہ علی گڑھ اگر کچھ تھا تو یونیورسٹی تھی. گو پورا شہر آباد تھا علی گڑھ کا یونیورسٹی کے علاقے کے باہر, لیکن وہاں تک کبھی جانا ہی نہیں ہوتا تھا, نہ کبھی ضرورت پڑتی تھی. تو ایک دنیا تھی جو خود مکتفی جسے آپ کہتے ہیں
جی,
اور اس میں آپ کو کبھی باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی.
اچھا, پھر آپ پاکستان آ گئے, وہاں پہ کچھ عرصہ گزارا, اور پھر نوجوانی کی عالم میں آپ امریکہ آ گئے, یہاں بس گئے. تو پاکستان میں پھر آپ نے کیا تعلیم حاصل کی, اور پھر امریکہ آ کے آپ نے جو اعلیٰ تعلیم حاصل؟
کراچی میں ہم لوگ آئے تھے, اور میں کراچی میں 1954 سے 1960 تک 61 تک میں وہاں پہ میں نے وہ جو ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کیا, پھر بی اے آنرس, پھر ایم اے کراچی یونیورسٹی سے. اور اس کے بعد میں سندھ, ایک کالج تھا حیدرآباد سندھ میں, فیچل سرمست کالج, تو اس میں میں پڑھانے چلا گیا. اور 6 مہینے کے بعد پھر سندھ یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی دونوں میں مجھے جگہ مل گئی تھی. لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں حیدرآباد میں ہی رہوں گا, تو میں کراچی سندھ یونیورسٹی میں چلا گیا. اور 64 تک میں وہاں پڑھاتا رہا, اور 64 میں پھر میں امریکہ آیا. اور میرا ارادہ یہاں رہنے کا تو تھا نہیں, لیکن وہ اور نہ یہاں میرا ارادہ شادی کرنے کا تھا, لیکن یہ سب کچھ جو ہے گڑبڑ ہو گیا. اس لیے کہ یہاں میری ایک جاپان کی خاتون تھیں ہارورڈ میں, ان سے میری ملاقات ہوئی, وہ بھی فل برائٹ پہ پڑھنے آئی نہیں تھیں. تو اس کے بعد ان سے شادی کرنے کے بعد ہم لوگ لوٹ گئے تھے پاکستان 69 میں. اب وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ میں تو گزارا کر لوں گا, لیکن میری بیوی جو ہیں جو بالکل تیار تھیں رہنے کے لیے وہاں, میں جو ہے میرا دل نہیں مانا کہ جس قسم کے حالات پیش آئیں گے اس میں جو ہے وہ یا میں کوئی کام کر سکیں گے سکون سے. تو پھر ہم لوگ چلے آئے, اور اس کے بعد 70 سے میں یہاں پڑھا رہا تھا یونیورسٹی آف وسکانسن. اور ابھی کوئی 2-3 سال پہلے میں نے کہا کہ اب ریٹائر ہو جانا چاہیے. ویسے یہاں کوئی عمر تو ہوتی نہیں ہے ریٹائرمنٹ کی, آپ جب تک زندہ ہیں آپ اور ہوش آباد باقی ہیں آپ پڑھا سکتے ہیں. لیکن میں کچھ اپنا کام کرنا چاہتا تھا, اور کوئی فائدہ تھا نہیں مزید, اس لیے کہ اسٹوڈنٹس وغیرہ جو تھے وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں جن کا تعلق اردو ادب سے ہو. تو اب جب ایسے طالب علم جن کو آپ کچھ دے سکیں وہ میسر نہ ہوں, تو پھر یہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے میں بہرحال وہ بھی ایک تجربہ ہوتا ہے, مزہ آتا ہے اس میں. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی دلچسپی تو ہے نہیں خاص طور پر آپ کے سبجیکٹ, وہ تو خانہ پوری کے لیے بی اے کی ریکوائرمنٹ کے لیے لیتے ہیں کچھ سبجیکٹس اپنے, اس میں کبھی اردو بھی آ گئی یا اردو ادب بھی آ گیا تو وہ بھی انگریزی میں پڑھا جاتا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں اگر کسی کو کچھ ہائر لیول پر دے نہیں سکتا تو فائدہ کیا میرے نوکری کرنے کا, اور تنخواہ ونخواہ کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا فرق تو نہیں پڑتا, اس لیے کہ یہاں کا پینشن کا پلان بھی بڑا اچھا تھا, جس میں مجھے جو تنخواہ ملتی تھی اس کا 65% تو بغیر کچھ کیے ہوئے اب مل جاتا ہے. اور پھر سوشل سیکیورٹی ہے, تو ہمارا گزارا تو بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا, کوئی فرق تو پڑا نہیں ہے. لیکن مجھے وقت بہت مل گیا ہے تو میں اپنے لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں, اور گرمیوں میں گارڈننگ کرتا ہوں جس کا مجھے خاصا شوق ہے.
پروفیسر محمد عمر میمن کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اسی انٹرویو کا بقیہ حصہ
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے, سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اعلان سے قبل آپ پروفیسر محمد عمر کی باتیں سن رہے تھے. سلسلہ کرام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں.
اچھا, تو جب امریکہ آ گئے, بلکہ کراچی سے اگر میں بات شروع کروں, تو اردو ادب سے کب آپ نے رجوع کیا اور کن حالات میں کیا؟ کیا کوئی خاص آپ کا شغف تھا یا والد صاحب کی طرف سے کچھ؟
نہیں, والد صاحب تو
عربی
میں ہندی وغیرہ کو کچھ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پر دھیان نہیں دیتے تھے, اس لیے کہ یہ ان کے لحاظ سے تو کلاسیکی عربی کی بات کوئی چیز تھی ہی نہیں. تو انہوں نے تو کبھی نہیں کہا, بلکہ انہیں تو شاید انہیں پسند بھی نہیں تھا کہ میں کچھ اپنی چھوٹی موٹی کہانیاں لکھا کرتا تھا, اخباروں میں چھپتا تھا, تو وہ انہیں پسند نہیں تھا. اور انہوں نے کبھی نہیں کہا مجھ سے کہ بھائی آپ اردو پڑھیے نہ پڑھیے, اور اردو میں نے پڑھی بھی نہیں تھی باقاعدہ. اس طرح بس وہ جو نصاب کا جو حصہ ہوتی تھی, اس کے علاوہ تو کوئی خاص میں نے اردو میں کام کیا نہیں تھا, نہ میں نے ڈگری کوئی لی تھی. مگر مجھے شوق تھا اپنے طور پہ فکشن وغیرہ کا, تو وہ میں پڑھتا رہتا تھا, اور میں نے افسانے بھی لکھنے شروع کیے تھے. اور 60s میں جب میں آیا ہوں امریکہ, اس وقت تک میں بہرحال رفتار تو کم ہو گئی تھی, لیکن پھر بھی لکھتا رہتا تھا. اس کے بعد میں نے تقریباً ہی ختم کر دیے لکھنے افسانے. تو یہ جو ہے معاملہ, اس میں کسی کا دباؤ شامل نہیں تھا, بلکہ ایک اپنی افتاد طبع جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے. میرے سامنے کبھی کوئی مقصد تھا نہیں, میں تو کبھی بالکل آزاد رہنا چاہتا تھا, اور اسی لیے میں کسی سوائے ایک بیوی کے میں کسی اور دو چیزوں کا ہو کبھی کسی وقت یوں سمجھیے کہ میں کسی ایک چیز پر کانے نہیں رکھ سکتا اپنے کو. میری طبیعت میں جو ہے وہ اس قسم کا کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے کسی ایک ہی طرف لگا دے. مجھے بہت ساری چیزوں سے دلچسپی ہے, اسی لیے میں اسپیشلائزیشن سے بھاگتا ہوں دور, اور میں کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں اگر ماہر ہوں تو کس چیز کا ہوں, مجھے خود نہیں معلوم. لیکن تھوڑا بہت میں بہت سی چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں, اور بس اسی میں میں مست ہوں. تو یہ جو ہے طبیعت ہے آدمی کی, اور کیا. بیک وقت میں بہت ساری, مثلاً جب میں عربی پڑھ رہا تھا کراچی یونیورسٹی میں, تو میں فکشن دنیا بھر کا پڑھتا تھا اس زمانے میں, انگریزی میں. اور اس کے بعد جب میں امریکہ آیا, تو یہاں میں کام کر رہا تھا ابن تیمیہ پر, پی ایچ ڈی میں نے ابن تیمیہ پہ کی. وہ بڑا بالکل ہی مختلف قسم کی دنیا ہے. اس زمانے میں بہرحال مجھے کوئی وقت نہیں ملتا تھا کسی اور چیز کا, لیکن یہ کہ جیسے میں نے پی ایچ ڈی ختم کی, میں پھر واپس اپنے وہی پرانی عادتیں جو تھیں ان کی طرف لوٹ گیا, اور فکشن پڑھنا شروع کر دیا, اور جب بھی وقت مل جاتا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی نصب العین ہوتا, تو پھر میں اسی کی طرف لگا رہتا, اور کسی اور چیز میں پڑھنا پڑ جاتا تو اس سے کوفت ہوتی کہ بھائی وقت ضائع ہو رہا ہے. خیر, وقت تو اب بھی ضائع ہوتا ہے, لیکن بہرحال زیادہ تر وقت جو ہے وہ ان چیزوں میں لگتا ہے جن سے مجھے دلچسپی ہے.
میں نے سوال یہ اس لیے کیا تھا کہ جو اگر کام زندگی کی ابتدا کسی تخلیقی کام سے ہو, مثلا جیسے افسانہ لکھنا ہے, تو بعض اوقات بعض کہانیاں بعض افسانے جو ہیں وہ مجبور کرتے ہیں لکھنے والے کو کہ مجھے لکھو, تو یہ واردات آپ پر بھی گزرتی ہوگی,
نہیں یہ ہے کہ افسانے مجھے مجبور نہیں کرتے کہ میں انہیں لکھوں. اس کی وجہ یہ کہ میں نے بڑے شعوری طور پر فیصلہ کیا ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اس طرح نہیں لکھنا ہے جس طرح ہمارے بیشتر لکھنے والے لکھ رہے ہیں. ایک دو آدمیوں کو چھوڑ کے جن کی واقعی میں بڑی قدر کرتا ہوں, ان میں سے سر فہرست نیر مسعود صاحب نے, میں ویسے کبھی نہیں لکھ سکوں گا. وہ ورلڈ کلاس رائٹر ہیں, یعنی مجھے بالکل تعامل نہیں ان کو دنیا کے بڑے سے بڑے رائٹر کے سامنے کھڑا کر کے یہ ثابت کرنے کا کہ یہ کسی سے کم تر نہیں ہے. بلکہ میں نے یہاں جتنے لوگوں کو پڑھوایا ہے سب دیوانے ہو گئے ہیں, حالانکہ وہ نہ پاکستانی ہیں نہ ہندوستانی ہیں, وہ تو غیر ملکی ہیں. اور جب ان کی ایک کتاب یعنی مختلف کہانیوں کے ترجمہ کر کے میں نے یہاں امریکہ سے چھپا تھا نیو یارک سے, تو اس کے بعد میں فنش میں بھی ترجمہ ہوا, فرانسیسی میں بھی ہوا, اور اس کے بعد اسپینش میں پچھلے سال وہ چھپا. اور کمال کی بات یہ کہ ابھی میرے پاس جو ہے ایڈیٹر اس کی پینگوئن کی اس کا ای میل آیا ہے, میں نے اس کو ابھی ان کے کچھ ترجمے بھیجے تھے, تو وہ کہتی ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی ایسی کوئی چیز نہیں پڑھی ہے. تو یہ ہوئی بات. اب اگر اس طرح نہیں لکھ سکتا تو مجھے پھر یہ ٹٹ پنجیوں کی صف میں کھڑے ہونے میں تو کوئی مزہ نہیں آئے گا, اس لیے کہ صبح کھڑے ہو کے آئینے میں شکل تو اپنی دکھائی دیتی ہے, کسی اور کی تو نہیں دکھائی دیتی. اب آپ مجھے کس طرح دیکھتے ہیں اس کی بھی حیثیت اسی وقت ہے جب میں دوسروں کے ساتھ ہوں اور آپ مجھے اس نظر سے دیکھ رہے ہوں, لیکن جب میں اپنے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے. اور اس میں جس ریاضت کی ضرورت ہے اچھا لکھنے کے لیے, اس کی مجھ میں نہ شاید ہمت ہے اور نہ طبیعتاً میں جو ہے اس میں لگ سکتا ہوں. تو وجہ ساری یہ ہے کہ اس وجہ سے میں نے بہت زمانہ ہوا افسانے لکھنا چھوڑ دیا تھا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صلاحیت کی کمی ہے, تو بالکل ہوگی, مجھے اس میں کوئی بری بات تو نہیں. میں یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں صلاحیت نہیں ہوتی, تو میں بھی ان میں سے ہوں.
تو پھر تو یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی کہانی لکھی ہوگی اور لکھ کے دوبارہ پڑھی ہوگی اور مزہ نہیں آیا ہوگا اس کو آپ نے صرف نظر.
نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے. ایک کہانی میں نے مجھے بہت پسند ہے اپنی جو میں نے چھپوائی نہیں ہے ابھی تک.
اچھا.
وہ 90 میں میں نے لکھی تھی اور وہ اتنی مجھے پسند ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کچھ لوگ جو ایک ذاتی سی چیز بن گئی ہے. وہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کوئی اس میں شریک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, بلکہ میں تو اسے اپنی پراپرٹی سمجھتا ہوں.
اچھا اچھا.
تو مجھے کوئی شوق نہیں اسے چھپوانے کا. بات دراصل یہ نہیں تھی, بات دراصل یہ ہے کہ جب میں لکھ رہا تھا اس وقت مجھے بہت زیادہ معلوم نہیں تھا, یعنی بہت پڑھا تو میں نے کافی تھا, لیکن جو ایک نظر ہوتی ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی مجھ میں. اور جب یہ پیدا ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنا جو ہے ذمہ داری کا کام ہے لکھنا. ٹھیک ہے, پیشن ہوتا ہے آدمی کا, جوش خروش سب کچھ ہے. یوسا کہتا ہے ووکیشن ہوتا ہے کہ جو آپ کو مجبور کراتا ہے, آپ بغیر لکھے نہیں رہ سکتے, وہ سب کچھ ہے. لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے میری جو ہے یوں سمجھیے کہ اردو افسانے کے اوپر جو ہے کوئی بہت اچھی رائے نہیں ہے. یعنی اکا دکا لوگ ہیں, اکا دکا کہانیاں ہیں جو واقعی لگتا ہے کہ باقی رہ جائیں گی, لیکن زیادہ تر جو لکھا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 25 سال بھی زندہ رہ جائے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ایسے میں کیا لکھے جب اسے خود پتا ہے کہ جو لکھا جا رہا ہے وہ 20 سال میں فنا ہو جائے گا. 20 سال تو بہت ہیں, اور ایسی کوئی چیز وہ لکھ نہیں جو یعنی لکھنا چاہے جس کی وہ قدر و قیمت رہے بعد میں, وہ کام بڑی سنجیدگی سے کرنے کا ہوتا ہے, وہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کر سکتا ہوں.
انگریزی آپ نے سیکھی ہے
جی,
اس کا اکتساب کیا آپ نے
جی,
تو اب ظاہر ہے کہ انگریزی زبان آپ نے سیکھی تو اس میں آپ کو کتنی سہولت رہتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انگریزی سیکھی اور اس کے بعد اظہار کے لیے ان کو اردو کے مقابلے میں انگریزی زیادہ آسان لگی جس میں وہ اپنا اظہار کر سکتے تھے. تو چونکہ آپ نے اردو ادب کا بھی مطالعہ کیا, انگریزی کا بھی مطالعہ کیا, پھر دونوں زبانوں کے کچھ چیزوں کو آپ نے منتقل کیا, تو یقیناً یہ آپ کو لگا ہوگا کہ یہ اس میں آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے یا اس میں آپ کو کم اچھا لگ رہا ہے؟ کچھ ایسی کیفیت تو ہوتی ہوگی نا؟
نہیں، یہ دیکھیے، اصل میں یہ سوال آپ کا جو ہے یہ ایک سوال نہیں ہے، اس کے بہت سارے گوشے ہیں اور شاخسانے ہیں جن کو بھی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے.
جی،
پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سوال زبان کا اتنا نہیں ہے جتنا لکھنے والے کی اور ترجمہ کرنے والے کی اپنی لسانی صلاحیت کا ہے.
بالکل.
اب سوال یہ ہے کہ میں ایک جملہ منٹو کا اگر فرض کیجئے مجھے دقت پیش آ رہی ہے اور حامد جلال جو ہیں اسے آسانی سے ترجمہ کر لیتے ہیں، تو اب اس میں انگریزی کا تو کوئی قصور نہیں ہے.
بالکل.
تو یہ تو بڑا معاملہ جو ہے گول مول ہے کہ آپ کسی زبان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اصل میں جو چیزیں ہیں، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک ہی زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں تین مختلف لوگوں کا، تو آپ کا تینوں کے تجربے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. مثلا بہت سے جو ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں گے ترجمہ، بہت سے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اتنی آسانی سے ترجمہ. آپ کی صلاحیت تو ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی ہے، وہ جو ہے تینوں کے اعتبار سے بدل نہیں رہی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں، اور اگر فکشن کا معاملہ ہے تو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ اس کے خیال کی پیچیدگی کی کیا نوعیت ہے. اچھا، پھر یہ جو ہے اسی طرح آپ پھر اگر انگریزی میں کر رہے ہیں، اردو کے کسی چیز کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں، تو وہاں بھی یہی معاملہ ہو جائے گا کہ میں اگر غالب کا آپ نے ذکر کیا تھا اپنے سوالات میں،
جی
ان کا ترجمہ کرنے بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد میں حسن عسکری کا کروں اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک کہانی لے لوں کسی اور کی، تو یہ چیزیں بڑی مختلف نوعیت کی ہیں. اور میری زبانی صلاحیت جو ہے وہ تو وہی کہ وہی ہے، لیکن یہ تینوں آدمی جو ہیں ترجمے کے مختلف یعنی سمجھیے کہ پیچیدگی کی جو سطحیں ہو سکتی ہیں،
جی جی،
ان سے ان کا تعلق ہے. تو یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ انگریزی سے آسان ہے اردو سے مشکل ہے، یا اردو سے آسان ہے اور انگریزی سے مشکل ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تو ایک چیز ہوتی ہے بالکل میکینیکل سی. میں یہ ایلن پاپیر کی کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتا تھا، آؤٹ آف دا فریم. اس کتاب کا میں ترجمہ کرنے بیٹھا تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو مشکل نہیں ہے، لیکن جو وکیبلری انگلش میں آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا کوئی مترادف اردو میں ہے ہی نہیں. اب آپ بتائیے کہ نہ تو اس میں میرا قصور ہے اور نہ انگریزی میں لکھنے والے کا قصور ہے. یہ اب ہوا یہ ہے کہ اس میں پوری آپ کی قوم جو ہے وہ ملوث ہو گئی ہے کہ اس نے جو ہے اپنے کو اس دور کے تقاضوں کا ساتھ دینے کے لیے اردو زبان کی حیثیت سے تیاری نہیں کیا. اب اس میں کوئی کرنا بھی چاہے ترجمہ تو کیا کرے گا، یا تو آپ ترجمہ سے پہلے لغت سازی شروع کیجئے. اب لغت سازی جو ہے وہ ہر آدمی کا کام بھی نہیں ہوتی ہے، کچھ اس کے لیے جیسے فاروقی صاحب کریں، شمس الرحمان فاروقی، تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب مجھ جیسا آدمی کیا کرے گا لغت سازی؟ مجھے تو ویسے ہی کوفت ہوتی ہے لغت سازی سے، میں تو جو خیال ہے اس میں لگا ہوا ہوں کہ اس کی ترسیل اور اس میں ہی مجھے مزہ آتا ہے. اب جیسے لوگ ہیں عروض جنہیں پسند ہوتی ہے، اب عروض جو ہے وہ شاعر کے لیے تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے، وہ جانتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں جانتا ہے تو اس سے شعر کہنا تو نہیں بند کر دے گا اگر اسے عروض نہیں آتی ہے تو. اور بعض اوقات تو ایسے شعر کہہ دے گا کہ عروض ایک طرف رہ جائے گی اور وہ شعر جو ہے تابد باقی رہ جائے گا. تو یہ جو مسائل ہیں، یہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اس کو بالکل اس سطح پہ لا کے بات کرتے ہیں جہاں یہ سفید اور سیاہ کا معاملہ نظر آنے لگے، لیکن بات ایسی ہے نہیں.
جی،
ایک پوری کائنات آباد ہے سفید اور سیاہ کے درمیان جو سرمئی یا جسے کہیں گے خاکستری رنگ ہے اس کے اندر، اور ہم اتنے یعنی کیٹیگوریکلی جو ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا.
ہاں، یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ اس سلسلے میں ادب اور علم کے معاملے میں ظاہر ہے کہ کوئی حساب کا سوال تو ہو نہیں سکتا کہ دو جمع دو برابر چار کے، لیکن ایک عام طور پہ روایتی طور پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض جگہ آپ کو سہولت ہوتی ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا، یہ بھی درست ہے کہ یہ منحصر ہے کہ متن کون سا ہے، کیسا ہے، اور پھر اس کو ترجمہ کرتے ہوئے کیا دشواریاں آتی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہر متن کے لحاظ سے وہ مختلف ہوتی ہیں.
متن کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، فارم بھی ایک چیز ہوتی
ہے. جی بالکل، اسلوب بھی ہے.
نہیں مثلاً یہ ہے کہ اگر آپ لیں جانرا، اس میں مزاح ہے اور شاعری ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں آدمی کو کبھی ٹچ نہیں کرنی چاہیے. اور کم سے کم جو ہے ایک کلچرل زون کے آدمی کو دوسرے کلچرل زون کے مزاح کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا. اب میں یہاں 50 سال سے ہوں امریکہ میں، میں ان کے کامیڈی شوز اگر کبھی کوئی نظر آ جائے ٹی وی پہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز پہ ہنس رہے ہیں یہ لوگ. آپ سمجھے نا، اس کا جو تعلق ہے اس کا، یعنی زبان تو اپنی جگہ ہے لیکن زبان سے بھی آگے بہت سے معنی پیدا ہو جاتے ہیں زبان کے استعمال سے، اور وہ آپ کے جو ثقافتی جو آپ کی پروفائل ہے یا شخصیت ہے اس کا حصہ تو ہوتے نہیں ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اگر ڈکشنری آپ لے کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کی سمجھ میں وہ جو لفظ استعمال کیے ہیں اگر ان کے معنی نہیں معلوم اور معلوم ہو گئے تو آپ بھی ہنسنے لگیں گے، یہ نہیں ہوگا. اسی طرح آپ اردو کی غزل کو لے لیجیے، فارسی کی غزل کو، اردو کی غزل فارسی کی غزل سے اور بھی زیادہ پیچیدہ ہے. تو وہ اس کو اگر آپ لے لیں، اس کا ترجمہ آپ انگریزی میں کیجئے تو بات ہی نہیں بنے گی. بات اس لیے نہیں بنے گی کہ ان کے تصور میں ہی نہیں ہے وہ چیز جس سے ہم شاعری سمجھتے ہیں اپنے یہاں. ان کے یہاں تو وہ ایک عجیب یوٹیلیٹیرین سی چیز ہے کہ اگر نظم ہے تو اس کا ایک شروع بھی ہوگا اور ایک ختم بھی ہوگا، اور اگر اسے کسی چیز پر غیر مختتم رکھنا ہے تو یہ بھی ایک ڈیلیبریٹ خاتمہ ہے اس کا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا ہماری یہاں، یہ جو ہے تو دو لائنیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو سب کچھ کہنا ہے، اور اگلی دو لائنوں کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا جو گزر چکا ہے اس سے. تو تسلسل کا جو معاملہ ہے وہ بھی نہیں ہے. تو آپ ان چیزوں کو کیسے ان کے شعری ذوق کے قریب لائیں گے؟ تو ہمیشہ آپ کو بہت ہی کریٹیولی جو ہے بہت ہی کریٹیو میوٹیلیشن کرنی پڑے گی تاکہ کسی طرح کچھ خوشبو سی پہنچ جائے اس چیز کی جس کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں. وہ چیز تو کبھی نہیں پہنچے گی.
بالکل صحیح.
تو اسی لیے میں بہت سخت خلاف ہوں کہ آپ غزل وغل کی، جس کو کمبخت کو جاننا ہے غزل کیا ہے تو پہلے وہ زبان سیکھے. آخر ہم سے آپ تقاضا کرتے ہیں کہ شیکسپیئر کو اگر سمجھنا ہے تو ہمارے سمجھ میں اگر نہیں آ رہا ہے تو ہمیں خود ہی کوشش کرنی پڑتی ہے، پہلے انگریزی ٹھیک سے سیکھیں، اس کے بعد اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیں، اس طرح ہماری سمجھ میں آتا ہے. تو بھائی جن کو غزل مغرب کے لوگوں کو غزل سے کوئی دلچسپی ہے تو وہ بھی پاپڑ دے لیں. یہ تو نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کام کر دوں گا اور وہ جو ہے ان کی سمجھ میں آ جائے گا، یہ تو غلط بات ہے. لیکن اصلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تخلیق جو ہے وہ مقدم ہے تنقید سے. تنقید جو ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو ایک سایہ ہے. جب تک کسی کوئی وجود نہ ہو یہ سایہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو پہلے تو کسی چیز کا وجود ضروری ہے، اور تخلیق جو ہے یہ مطلب جو ہے اس کا یہی ہے کہ ایک چیز جو ہے اس کو معرض وجود میں لایا جا رہا ہے. اب جب وہ وجود میں آ گئی تو ظاہر ہے اس کا سایہ بھی ہوگا. کسی کو وہ سایہ جو ہے وہ مختلف ایک رنگ میں نظر آ رہا ہے، دوسرے کو دوسرے رنگ میں نظر آ رہا ہے.
روبرو ابھی آپ نے امریکہ کی یونیورسٹی آف وسکانسن کے سابق استاد پروفیسر محمد عمر کی گفتگو سنی. ادبی مجلہ سدا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے. اور اب سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر. آج کے شاعر ہیں ڈاکٹر کوثر مظہری.
جی غزل کے پہلے دو تین شعر سناتا ہوں آپ کو.
جی
یہ تو اچھا ہے کہ دکھ درد سنانے لگ جاؤ ہر کسی کو، نہ مگر زخم دکھانے لگ جاؤ ہر کسی کو، نہ مگر زخم دکھانے لگ جاؤ. نیل کے پانیوں رستے میں نہ حائل ہونا، کیا پتا ضرب کلیمی سے ٹھکانے لگ جاؤ. بعد مدت کے تو آئے ہو ذرا ٹھہرو بھی، بعد مدت کے تو آئے ہو ذرا ٹھہرو بھی، سہل انداز میں اس طرح نہ جانے لگ جاؤ. یہ شعر ملا دیجیے کہ موسم دل جو کبھی زرد سا ہونے لگ جائے، اپنا دل خون کرو پھول اگانے لگ جاؤ، اپنا دل خون کرو پھول اگانے لگ جاؤ. اور یہ آخری شعر کے بوجھ دل پر ہے ندامت کا تو ایسا کر لو، میرے سینے سے کسی اور بہانے لگ جاؤ،
میرے سینے سے کسی اور بہانے لگ جاؤ. اور یہ غزل کے چند اشعار کے, یہ جو ہر لمحہ میری سانس ہے آتی جاتی, ایک طوفان ہے سینے میں اٹھاتی جاتی, ایک طوفان ہے سینے میں اٹھاتی جاتی, موجیں اٹھ اٹھ کے تہیات چلی جاتی ہیں, ہاں مگر کس کی ہے تصویر بناتی جاتی.
واہ.
ہاں مگر کس کی ہے تصویر بناتی جاتی. اور یہ شعر کے, یہ شجر جس کے سبب رقص ہے کرتا رہتا, یہ شجر جس کے سبب رقص ہے کرتا رہتا, کاش وہ باد صبا دل کو نچاتی جاتی, کاش وہ باد صبا دل کو نچاتی جاتی. اور یہ شعر دیکھیے کہ, بس وہی قیمتی ایک شے جو میرا حاصل تھی, بس وہی قیمتی ایک شے جو میرا حاصل تھی, ہر گھڑی پاس ہی رہتی میں یوں آتی جاتی, ہر گھڑی پاس ہی رہتی میں یوں آتی جاتی. اور یہ مقطع ہے کہ, کم سے کم سنگے سر راہ تو ہوتا کوثر, کم سے کم سنگے سر راہ تو ہوتا کوثر, اور دنیا مجھے ٹھوکر بھی لگاتی جاتی, اور دنیا مجھے ٹھوکر بھی لگاتی جاتی. اور دو تین شعر اور سنا رہا ہوں کہ, منظر چشم جو پراب ہوا جاتا ہے, منظر چشم جو پراب ہوا جاتا ہے, چمن دل میرا شاداب ہوا جاتا ہے, چمن دل میرا شاداب ہوا جاتا ہے, وہی قطرہ جو کبھی کنجے سرے چشم میں تھا, وہی قطرہ جو کبھی کنجے سرے چشم میں تھا, اب جو پھیلا ہے تو سیلاب ہوا جاتا ہے, اب جو پھیلا ہے تو سیلاب ہوا جاتا ہے. اور یہ کہ, اس کی پلکوں پہ جو چمکا تھا ستارہ کوئی, اس کی پلکوں پہ جو چمکا تھا ستارہ کوئی, دیکھتے دیکھتے مہتاب ہوا جاتا ہے, دیکھتے دیکھتے مہتاب ہوا جاتا ہے. وہ جو شیریں دہن اس شہر میں آیا ہے میرے, وہ جو شیریں دہن اس شہر میں آیا ہے میرے, اس کا بولا ہوا شہداب ہوا جاتا ہے, اس کا بولا ہوا شہداب ہوا جاتا ہے. اور غزل کا یہ مطلب ہے کہ, دشت و صحرا کی کہاں اب زندگانی چاہیے, دشت و صحرا کی کہاں اب زندگانی چاہیے, اور اگر ایسا ہے تو ہونٹوں کو پانی چاہیے, اور اگر ایسا ہے تو ہونٹوں کو پانی چاہیے. سوچتا ہوں میرے دل تک کس طرح پہنچے کوئی, سوچتا ہوں میرے دل تک کس طرح پہنچے کوئی, بے نشاں گھر کے لیے کچھ تو نشانی چاہیے, بے نشاں گھر کے لیے کچھ تو نشانی چاہیے. پتلیوں پر رقص کرنا ہی کمال فن نہیں, پتلیوں پر رقص کرنا ہی کمال فن نہیں, درد کے آنسو کو تو پہم روانی چاہیے, درد کے آنسو کو تو پہم روانی چاہیے. ایک سنہرا خواب میری نیند کو درکار ہے, ایک سنہرا خواب میری نیند کو درکار ہے, خواب کو بھی نیند ہی کی پاسبانی چاہیے. اور یہ مقطع ہے کہ, رات گزری ہے ہزارے کرب میں اے مظہری, رات گزری ہے ہزارے کرب میں اے مظہری, شام اب دل کے لیے کوئی سہانی چاہیے, شام اب دل کے لیے کوئی سہانی چاہیے. اور دو تین شعر اور کے, عمارت کا کوئی نقشہ نہیں تھا انا کے گھر سے جب نکلا نہیں تھا, انا کے گھر سے جب نکلا نہیں تھا. اور یہ کہ, مجھے تو یاد ہی آتا نہیں ہے, مجھے تو یاد ہی آتا نہیں ہے, کوئی لمحہ کہ جب تڑپا نہیں تھا, کوئی لمحہ کہ جب تڑپا نہیں تھا. اور یہ شعر مناظر کیجیے کہ, مگر تسبیح اس کو کس سے دیتے, مگر تسبیح اس کو کس سے دیتے, ابھی تو چاند بھی نکلا نہیں تھا, ہمارے خواب میں سائے کئی تھے, ہمارے خواب میں سائے کئی تھے, کسی کے دوش پر چہرہ نہیں تھا, کسی کے دوش پر چہرہ نہیں تھا. اور یہ شعر ملاحظہ کیجیے, بہت سادہ سا ہے, میں سب کے واسطے اچھا تھا لیکن, میں سب کے واسطے اچھا تھا لیکن, اسی کے واسطے اچھا نہیں تھا.
بہت خوب.
اور یہ کہ, کھلی جو آنکھ سے دیکھا یہ میں نے, کھلی جو آنکھ سے دیکھا یہ میں نے, ابھی تو حشر ہی برپا نہیں تھا, کھلی جو آنکھ سے دیکھا یہ میں نے, ابھی تو حشر ہی برپا نہیں تھا. مجھے تو یاد ہی آتا نہیں ہے,
کوئی لمحہ فکر تڑپا نہیں تھا۔
کلام شاعر بزبان شاعر ڈاکٹر کوثر مظہری اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ادبی مجلہ سدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے۔ تفہیم غالب، دیوان غالب کی 40ویں اور 41ویں غزلوں کی تفسیر ڈاکٹر سرفراز خان نیازی بیان کر رہے ہیں۔
غالب کی غزل نمبر 40 آج زیر نظر ہے۔ یہ غزل غالب نے 1821 میں تحریر کی۔ ان چار اشعار پہ مشتمل یہ غزل کئی خوبصورتیوں کی حامل ہے، خاص کر غالب کی وہ مضمون آفرینی اور لفاظی جس پہ ہم آج تبصرہ کریں گے۔ تو غزل کچھ یوں شروع ہوتی ہے: شب کو وہ مجلس فروز خلوت ناموس تھا، رشتہ ہر شمع خارے قسوت فانوس تھا۔ لاسٹ نائٹ ایز شی illumined دا گیدرنگ آف سیکلوژن آف آنر، دا وک آف ایوری کینڈل ٹرنڈ ان ٹو اے تھورن ان دا لینڈرن گلاس۔ محبوب اپنی ذاتی محفل میں ہے، نمائش حسن ہے، شمع جل رہی ہے اور جل رہی ہے یہ دیکھ کے محبوب کی اس خوبصورتی کو، اور یہاں انہوں نے جو وک آف کینڈل ہے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ جو وہ شیشہ لگا ہے فانوس، اس وہ اتنا گرم ہو گیا ہے اس جلن سے کہ اس کو جو کینڈل میں جو دھاگا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے اس کے لیے خار بن گیا یا تکلیف کا سبب بن گیا ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کو دیکھ کے اس کے مقابلتاً جو کینڈل ہے وہ جل رہی ہے اور جل رہی ہے، تپش ہے جلن کی۔ آگے کہتے ہیں: مشہد عاشق سے کوسوں تک جو اگتی ہے حنا، کس قدر یا رب ہلاک حسرت پابوس تھا۔ فار مائلز اراؤنڈ ٹوم آف دا لور دا وے حنا گروز، او لارڈ واٹ اے وکٹم آف دا لانگنگ ٹو کس ہر فیٹ آئی واز۔ مطلب صاف ہے، عاشق کی قبر، عاشق کا مقبرہ، چاروں طرف اس کے حنا مہندی اگی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس خون سے جو اس میں میرے مغورے میں ہے، میں نے اس سے سینچ رہا ہوں اس حنا کے پودوں کو، تاکہ ایک دن اگر وہ محبوب کے پاؤں تک پہنچ جائے تو میری آخری آرزو دل بھی پوری ہو جائے گی۔ بڑا سیڈسٹک شعر ہے۔ پھر کہتے ہیں: ہاتھ سے لے الفت نہ دیکھا جز شکست آرزو، حاصل الفت نہ دیکھا جز شکست آرزو، دل بدل پیوستہ گویا یک لبے افسوس تھا۔ نو ون ایور سا دا فروٹ آف لو ایکسیپٹ ڈسٹرکشن بائی لانگنگ، ہارٹس فیوز ٹوگیدر اپیئر ایز اف دیر ور اے لپ آف ریگریٹ۔ پہلے تو شعر میں بالکل صاف ہے کہ الفت کا کوئی اور نتیجہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، خواہشات کی پامالی، یہ تو بات ہو گئی۔ پھر اس کو دیکھیے کمپیئر کرتے ہیں، دل بدل پہ وسطا، اگر دو دل جڑ بھی جائیں آپس میں، ملاپ ہو بھی جائے، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ دو دل اگر دل ایک ساتھ رکھیں، جو دل کی شکل ہوتی ہے، تو وہ یہ لگے گا کہ اسے ایک ہونٹ کی شکل بن جاتی ہے، دل بدل پہ وسطا، ایسا لگتا ہے کہ ہونٹ بنا ہو۔ اور اس کو بھی لوے افسوس کہتے ہیں، معنی یہ ہیں کہ ملاپ ہونے کے باوجود بھی عالم افسوس ختم نہیں ہوتا۔ حاصل الفت نہ دیکھا، اور کوئی مطلب نہیں ہوتا الفت کا سوائے اس کے کہ پامالی آرزو، آرزو پوری ہو بھی جائے اگر تو پھر بھی آرزو رہ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں: کیا کہوں بیمار یہ غم کی فراغت کا بیان، جو کہ کھایا خون دل بے منت کیموس تھا۔ واٹ ٹو سے آف دا ریلیف from the ailment of grief, whatever I ate turned into the heart's blood without indebtedness to قائم۔ بہت غیر معمولی شعر ہے، اس میں انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے ڈائجسٹو سسٹم کا، کھانا کس طرح سے خون میں تبدیل ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ کیموز جو ہے وہ ڈائجسٹو فلوئڈ سے مراد ہے یہاں پر، کہ کھانا جو ہے وہ جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ پہلے ہاضمے کے لیے ان جوسز سے کنورٹ ہوتا ہے اور ابزارب ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ روایتاً خون بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں کہتے ہیں کہ کیا کہوں بیمار یہ غم کی فراغت کا بیان، کہتے ہیں کہ غم سے چھٹکارا جو ہے وہ ممکن نہیں۔ کیا کہوں ایک طرح سے سوالیہ نشان بھی ہے، ایک طرح سے سوالیہ نشان اپنے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، کہ یہ بھی کوئی سوال ہوا کہ غم سے فراغت ہوگی، تو اس کا بیان کرنا جو ہے وہ فضول ہے۔ یہ ایسے ہی ہے میرے لیے تو کہ جب میں جو بھی کھانا کھاتا ہوں، جو بھی چیز کھاتا ہوں، وہ سیدھی بن جاتی ہے دل کا خون، اس لیے کہ اتنا خون بہہ رہا ہے دل سے کہ فوراً وہاں پہنچتا ہے وہ۔ تو ایک تو مطلب یہ ہو گیا اس کے کہ ضرورت اتنی ہے خون کی کہ جو بھی غذا ہے وہ ڈائریکٹ خون میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ بیماری یا غم جو ہے اس سے فراغت ممکن نہیں۔ پھر یہاں کچھ یہ بھی خیال ہے کہ کچھ جگر کا بھی حصہ یہاں پر ہے کہ جگر سے خون کہاں پہنچتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ لیکن اس میں یہ شعر اس لیے اپنی نوعیت کا خاص شعر ہے کہ یہ جو کیموس کا لفظ ہے یہ میں نے غالباً اور کہیں کسی اور شاعر کے دیوان میں یا کہیں اور نہیں پڑھا۔ غالبی ایسی ترکیب جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں، اور اس کو کتنی خوبصورتی سے پہلا مصرع جو ہے وہ میرے خیال میں جو خاص مشاعرے والے شعر ہوتے ہیں ان میں سے شامل ہے کہ پہلا سوال کیا، کیا کہوں بیمار یہ غم کی فراغت کا بیان۔ اب سب لوگ جو ہیں وہ انٹیسپیشن میں بیٹھے ہیں کہ اس کا دوسرا سیکنڈ شو کہاں ڈراپ ہوگا۔ تو وہ یوں ہوا کہ جو کہ کھایا خون دل بے منت کیموس تھا، بالکل ٹوٹلی اپوزٹ جو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا اینڈنگ ہوگی۔ آئیے اب آگے بڑھ کے ہم اس کی دو اشعار پہ مشتمل غزل نمبر 41 پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ غزل غالب نے 1821 میں لکھی، اور اس کا پہلا شعر جو ہے وہ بہت مشہور شعر ہے، آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا۔ کہتے ہیں ہیونگ لکڈ ان ٹو دا مرر شی بیکیم ایمبیرسڈ ہاؤ مچ پرائڈ ہر لارڈ شپ ہیڈ آن ناٹ لیٹنگ ہر ہارٹ گو۔ دو صورتیں ممکن ہیں یہاں پر۔ پہلی صورت جو ہے وہ محبوب نے آئینہ دیکھا، اپنی شکل دیکھ کے شرمندہ ہو گئے، یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن شرمندگی کا باعث کیا ہے؟ باعث یہ ہے کہ اپنی آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اپنے آپ پہ عاشق ہو گئے، اپنے آپ کو دل دے بیٹھے۔ پھر خیال آیا کہ بھلا اگر عاشق نے یہ کیا تو اس کو بھی اپنے پہ قابو نہیں تھا، اور اس کی مجبوری کا احساس ہوا ان کو، اور اس بات پہ وہ شرمندہ ہو گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا۔ ایک جگہ اور کہتے ہیں رنگے شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا۔ اکثر غالب نے محبوب کو اپنی خوبصورتی پہ خود ہی عاشق ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یہ شعر اس لیے بہت خاصیت کا حامل ہے کہ اس میں دو مطلب ہیں، ایک تو محبوب جو ہے وہ شرمندہ ہے، اور جس طرح سے طنز کر رہے ہیں غالب صاحب کو دل نہ دینے پہ، جیسے کہ وہ ان کا طرح سے مذاق بھی اڑا رہے ہیں، ایک طرح سے طنز بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے جو روزمرہ کے گفتگو میں ہوتا ہے، صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ، ایک طنزیہ مزاج اس میں ہے۔ تو اس کو غالب نے بڑی خوبصورتی سے ایک بہت ہی اچھے خیال کو بہت ہی طنزیہ طور پہ انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہی تھیم جو ہے پھر اگلے شعر میں بھی آتی ہے۔ کہتے ہیں قاصد کو اپنے ہاتھ سے گردن نہ ماریے، اس کی خطا نہیں ہے یہ میرا قصور تھا۔ پلیز ڈو ناٹ سلے دا میسنجر ود یور اون ہینڈس، دا فالٹ از ناٹ ہز، دا مسٹیک واز انٹائرلی مائن۔ قاصد خط لے کے گیا محبوب کے پاس، محبوب برہم ہوا اور اب تیار ہے قاصد کی گردن اتارنے کے لیے۔ شاعر کو، محبوب کو یہ بات اچھی نہ لگی، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ قاصد کی گردن جو ہے وہ محبوب کے ہاتھ اترے، اتنا کرم محبوب قاصد پہ نہ ہو۔ تو صفائی پیش ہو رہی ہے کہ اس کی گردن نہ ماریے، میرا قصور تھا، اگر گردن مارنی تو مجھے بلا لیجیے، میری گردن مار دیجیے۔ ایک جلیسی کا ایلیمنٹ شامل ہے یہاں پر، ایک کچھ اس میں مذاق کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے، اور غالباً اگر ہم پہلے شعر کو اور دوسرے شعر کو ایک ساتھ پڑھیں تو بڑا اچھا ایک ماحول بنتا ہے اس چھوٹی سی غزل میں۔ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، پھر دوسرے شعر میں قاصد کو اپنے ہاتھ سے گردن نہ ماریے، کیا خوب غزل ہے۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 40 اور 41 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔
اور آخر میں ایک مختصر افسانہ ملمہ، حاجر مسرور کے لکھے ہوئے اس افسانے کو خالد حمید سنا رہے ہیں۔
وہ ریلوے ٹکٹ کے گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی، پلٹی ہوئی نقاب، کچھ متعجب سی نگاہیں۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے، گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں ابھی تک بند تھیں۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی، زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے۔ وہ آہستہ سے قلی کی طرف مڑی جو اس کا ہلکا پھلکا اٹیچی کیس اور مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوئے تھا۔ قلی، اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا؟
یو گاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے۔
قلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی۔
تو کہاں بیٹھوں میں؟
وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔
یہیں بیٹھ جاؤ۔
یہاں؟ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب قلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا اور وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹھی سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، لیکن درحقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی۔
رکھے دیے تھے سامان اسی جگہ،
قلی بولا۔ نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، اس نے کسی قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چرر چرر پیدا ہوئی اور ایک سایہ لرستا ہوا بڑھنے لگا۔ آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اسی طرف آ رہا ہے۔ لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت، وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ نوجوان ٹائی کی گرہ کستا اس پر ایک چپتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے۔ ہوگا کوئی امیر زادہ، بھلا وہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟
پھر ہم سامان رکھ کے جائیے تھے،
قلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجلا کر بولا۔ بکو مت، میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی، وہ اونچی آواز میں بول اٹھی۔ اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا۔
قلی، تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟
پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی قلی سے ہی مخاطب تھی۔
ٹکٹ سیکنڈ کا چاہیے یا انٹر کا؟
نوجوان بھی جیسے قلی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی۔ مان اس کا سرڈول جسم بجلی کسی تیزی سے گھوم گیا۔ قلی چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی۔ آگے کے قلی تھا اور پیچھے پیچھے وہ۔ اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی۔ نوجوان اسی جگہ کھڑا اس کی ایڑیوں پر لچکتے تھرکتے جسم کو دلچسپی سے تک رہا تھا۔ لڑکی نے ویٹنگ روم میں داخل ہو کر ایک طویل سانس لی۔ قلی نے اسباب ایک طرف لگا دیا۔
مجوری بے امزاب،
قلی نے اس کے چرمی بٹوے سے متاثر ہو کر کہا، ابھی نہیں ملیں گے پیسے۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی جنوری کی کپ کپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پوچھ رہی تھی۔
کاہے؟
قلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے۔ اکٹھے لے لینا، سمجھے؟ تم گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا، آ کر پیسے زیادہ ملیں گے۔ قلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا اور لڑکی بجائے بیٹھنے کے مستربانہ ٹہلنے لگی۔ سامنے کی بینچ پر کوئی کمبل میں لپٹا کل بلا رہا تھا۔ عجیب مصیبت ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، یہ کمبخت مرد ہر موقع پر آ دھمکتے ہیں۔ کچھ نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا، اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا، بس یہی میری کل کائنات ہے۔ اٹیچی کیس اور ہول ڈال اچھے زمانے کی یادگار ہیں، چرمی بٹوا ایک سہیلی کا تحفہ، اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچیلے برقعے والیاں دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آج ہی دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا۔ امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا، ورنہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد بھاوج اور بھتیجے بھتیجیوں کا اتنا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا۔ لیکن وہی برے وقت کے ساتھ ہی نہیں، بس وہ اتنا ہی سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ کھانسی کی کھونکھوں سے وہ چونکی، کمبل کی گٹھڑی کھلی اور ایک جھریوں کا مارا بگلے کے پر جیسے سفید بالوں کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی فراک، ترشے ہوئے بال اور ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیٹ سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکی نے ایک سخت تنقیدی نگاہ اس سوکھی منڈی بڑھیا پر ڈالی اور پھر دل ہی دل میں اس خشک ساتھ پر افسوس کرنے لگی۔ کاش اس پوکھر کے پانی کی طرح ساکت بڑھیا کے بجائے کوئی سمندر کی سی بے چین نوجوان لڑکی یہاں ہوتی، جو اس کے ریشمی سیاہ برقعے میں دہکتے ہوئے چہرے کو رشک سے دیکھتی۔ بڑھیا نے لڑکی کی طرف دیکھا اور تکیے کے نیچے کچھ ٹٹولنے لگی۔
آپ کہاں جا رہی ہیں بیٹی؟
بڑھیا نے اس سے پوچھا۔
اور ایک جمائی لی جس سے اس کا بغیر دانتوں کا غار جیسا دھانا کھل کر بھیانک معلوم ہونے لگا۔ آگرہ، لڑکی جھوٹ بول گئی۔ دراصل وہ اپنی غیر معروف منزل کا نام بتاتے ہوئے گھبراتی تھی۔ دوسرے اس جگہ کا نام بھی تو بڑا عجیب و بے معنی سا تھا۔ بڑھیا نے سگریٹ کیس سے ایک لمبی سی سگریٹ نکال کر سلگائی اور کمبل پاؤں پر ڈال کر لمبے لمبے کشٹ لینے لگی۔ کمرے میں دھواں ہی دھواں بھر گیا۔ لڑکی کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے ساکت تو سامت بڑھیا کی طرف دیکھا، اس کی سوکھی ہوئی انگلیوں میں جلتی ہوئی سگریٹ دھواں اگل رہی تھی۔ وہ اس وقت بالکل قبر کا مردہ معلوم ہو رہی تھی، جیسے کسی ستم ظریف نے سگریٹ تھما کر بیٹھا دیا ہو۔ میری پریشانی حد تک پہنچ گئی، کارٹون نما بڑھیا بڑبڑائی اور لڑکی کی طرف اسی طرح دیکھا جیسے وہ اپنی پریشانی سے اسے بھی پریشان دیکھنا چاہتی ہے۔ قلی نے اندر آ کر لڑکی کو بتایا، ٹکٹ گھر کھل گیا ہے۔ لڑکی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی۔ راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی کہ کہیں وہ نوجوان اسے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے۔ کیا کہے گا اپنے دل میں وہ، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لیا۔ جب لڑکی قلی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہو، وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی۔ وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ لڑکی کا قلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دیکھ کر دھکا دے دیا۔ لڑکی ایک جھکولا کھا کر سنبھل گئی۔ اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جھالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے، لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارے قلی، تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ پوری طاقت سے چلائی اور قلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اڑے ہوتی تو کوئی اس پر طنز سے مسکرانے والا نہ ہوتا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ آرزو پھڑپھڑانے لگی۔ وہ ہر پھر کر بلا مقصد ہی درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی۔ فرسٹ، سیکنڈ، انٹر، زنانا، انٹر، فرسٹ، سیکنڈ، انٹر، زنانا، انٹر۔ وہ دفتن تھک گئی۔ ایک بار عبارت کو پھر پڑھا اور یہ درجہ اسے موسلا دھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا۔ وہ بلا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ قلی باہر ہی متعجب سا کھڑا تھا۔ لے آؤ سامان، وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ قلی سامان رکھ کر اسے ایک آنکھ سے گھورنے لگا جیسے وہ اس کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہو۔ لڑکی بھاپ گئی۔ اس نے بٹوا کھولا اور ایک چمکتی ہوئی اٹھنی اس کی طرف بڑھا دی۔ قلی کا چہرہ جو حقارت کے جذبات کے باعث بری طرح لٹکا ہوا تھا ایک دم کھل اٹھا۔ مزدور کو مزدوری چاہیے، اسے کسی کے معاملات سے کیا غرض؟ اس نے اٹھنی کو مل کر دیکھا جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی اس ہلکے بھلکے اسباب کی اٹھوائی آٹھانے بھی ہو سکتی ہے۔ سیٹی کی آواز سن کر قلی اتر گیا اور پھر لڑکی کے ان نابی ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ لہرانے لگی۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے کھڑا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا تھا۔ گاڑی کو جنبش ہوئی اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا۔ اسٹیشن کی دکانیں، خانچہ والے اور قلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو، جو اب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں، گھورتی رہی۔ آخر گھپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکرے کھانے لگیں۔ اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی۔ دو سیٹوں پر دو عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ تک نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی، جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ ڈبے پر عجیب اضمحلال طاری تھا۔ لڑکی بددل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا. اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے پھریری آنے لگی. دو منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی، آخر اس ملمے سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے. دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا یہ قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سے کانپ رہے تھے. گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی. لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا. اب اس کی منزل مقصود قریب تھی. سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھی، واپس میں جمائیاں لے لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں. ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھی. لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا، کیونکہ آئندہ اسٹیشن پر اسے اترنا تھا. گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لٹکا دیا، پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی. چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف دو منٹ ٹھہرتی تھی. ٹرین نے سیٹی بجا دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی. اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا. وہ بہت خوش تھی، اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا. لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مسافہ کر رہا تھا. لڑکی گھبرا کر قلی کو پکارنے لگی. ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا. کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا. لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی. لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا. ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا. اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ تھا. وہ ایک لمحے تک تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی. آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی. وہ مزمحل قدموں سے باہر نکلی. اس وقت اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے. اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا. شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی. یہ احساس اس کے سینے پر بڑا بوجھ تھا. وہ تانگے پر بیٹھ کر روتی. چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرم جوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا، لیکن وہ ان گرم جوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی. اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی. اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی. وہ ایک جاہل بے وقوف لڑکی تھی جس کی حماقتوں کو اس کے گھر والے فخر یا بھولا پن کہا کرتے تھے. باجی، یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے. وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھاتی لائی تھی. لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برقعے کو قہرآلود نظروں سے دیکھنے لگی، پھر لمبی چوڑی چھت پر مستربانہ ٹہلنے لگی. اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کر یاد آنے لگے جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی. اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہو گئی. کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسے ہی بنواؤں گی. وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی ہو. لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنے خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی. اس نے دیکھا گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندھا پڑا دھوپ لے رہا تھا. چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل اور دیا سلائی کی ٹپیا رکھی ہوئی تھی. پھونس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی. دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو. وہی اسٹیشن کا امیر زادہ. اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں. نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی. چھپر میں کھونٹی پر قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا. بیٹو، اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا جو برقع پہنے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے. ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے، شہر میں پڑتا ہے. باجی بیچاری بڑی سیدھی سی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے. لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی.
حاجرہ مسرور کا لکھا ہوا افسانہ ملما خالد حمید سنا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ادبی مجلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.